اے خدا میں درد سے پر اور میری روح شدت درد سے تڑپ رہی ہے, دل بے چین اور احساس تکلیف کر رہا ہوں. میرے وجود کا ذرہ ذرہ کربنا کالت سے گزر رہا ہے. اے خدا تو نے میری ہدایت فرمائی کہ میں انسان کے دکھوں کو مٹانے کے لیے بارش بن کر برسوں, حادثات کے طوفانوں میں بجلی بن کر چمکوں. تو نے مجھے دکھ و درد سے آگاہ فرمایا تاکہ میں محروموں اور دل شکستہ لوگوں کا ہم نشیں بن سکوں. تو نے مجھے عشق بنایا تاکہ عاشقوں کے دل کی جلن بنوں. تو نے مجھے بجلی بنایا تاکہ آسمان ظلمت میں گرج پیدا کروں اور اس ظلمت پری رات کی تاریکی کو چیر دوں. اے خدا تو نے مجھے زمانوں کے طوفانوں میں بنایا اور سنوارا, بلاؤں اور مصیبت کے سمندر میں غوطہ ور کیا اور فقر و تنگ دستی اور تنہائی کے سرا میں تپش میں جلایا. اے خدا میرا غم زدہ اور درد سے بھرا ہوا دل آزادی کی آرزو رکھتا ہے. میری روح اور اس کے پر پرواز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس تاریخ اندھیر نگری سے وادی عدم کی طرف کھینچا چلا جاؤں, اپنے وجود کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں اور عالم نیستی میں اپنے خدا کے ساتھ وحدت تک پہنچ جاؤں.
انیس سو 1932 میں یہ درویش صفت نے سرپا برہنہ عدم کی وادی سے وجود کے صحرا میں قدم رکھا جس کا نام مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ ایک سال قم میں رہا, پھر اپنے محنت کش کنبے کے ہمراہ تہران کی طرف سفر کیا اور تہران کے جنوب میں رہائش اختیار کی. الگ تھلگ رہنے والا بچہ اور نوجوان ایسا کہ جو ہر وقت کسی فکر میں کھویا رہتا, بھیڑ اور شور و غل سے دور بھاگنے والا.
میں آسمان کو دیکھ کر لذت محسوس کرتا تھا, چمکتے ستاروں کے ساتھ عشق کی سیڑھی چڑھتا اور روشن چاند میری تاریخ راتوں کا رازدار تھا.
سات سال کی عمر میں محلہ اولاد جان کے قریب پرائمری اسکول انتصاری میں داخل ہوئے. ہائی اسکول کے دوران بہت سی یادیں ہیں, شاہ کے خلاف پروگراموں میں شرکت اور پھر پریشانیوں کا آنا, اور یہی تلخ و شیرین واقعات اس کو سوچنے پر مجبور کرتے. غریبوں کے دکھ و درد کو برداشت نہ کر سکتے, اس لیے وہ انتہائی مہربان اور شفیق تھے.
ماہ رمضان تھا, ایک دن گھر والوں نے مجھے پیسے دیے تاکہ میں افطاری کے لیے روٹی خرید کر لاؤں. عصر کے وقت مسجد میں ایک فقیر نے مجھے اپنی غربت اور تنگ دستی کے بارے میں بتایا. میں نے وہ روٹی والے پیسے اسے دے دیے اور افطاری کے وقت خالی ہاتھ گھر چلا گیا. گھر سے میری خوب پٹائی ہوئی, لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے پیسے فقیر کو دے دیے, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی نیکی جتلاؤں. میں خوش تھا کہ سوائے میرے پروردگار کے اس بات کو کوئی نہیں جانتا. سخت سردیوں کی ایک رات گھر واپس آتے ہوئے برف باری کے دوران ایک فقیر کو سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا, لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا, اس کے لیے کسی گرم جگہ کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ساری رات اس فقیر کی طرح سردی سے کانپوں گا اور بستر کے قریب نہ جاؤں. اس طرح صبح تک میں سخت بیمار ہو گیا. اس بیماری میں کتنا مزہ تھا،
گرمیوں میں اپنے والد کی دکان اور چھوٹے سے کارخانے میں دن بھر کام کرتا تھا، جہاں سے 8 افراد پر مشتمل کنبے کے بھاری اخراجات پورے ہوتے تھے۔ کتنا اچھا اور پر افتخار کام تھا۔ کرائے کے 2 چھوٹے کمروں میں بڑے خیالات کے ساتھ زندگی آسان تھی۔ وہ اپنے تعلیمی زمانے میں اپنے ہم کلاسیوں میں سے بہترین تھا۔ وہ دارالفنون سے البرز گیا تاکہ وہاں کے اساتید سے بہرہ مند ہو سکے اور اپنے سے زیادہ محنتی اور ذہین شاگردوں سے ملاقات اور مقابلہ کرے۔ وہ البرز کے ہائی اسکول میں بھی پہلے نمبر پر رہا، پھر تہران یونیورسٹی کے ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لیا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب ڈاکٹر مصدق کی حکومت میں پیٹرولیم انڈسٹری کو قومیانہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ وہ ان تمام مظاہروں میں خصوصاً 28 اگست کے افسوسناک واقعے میں ایک متحرک کارکن کی حیثیت سے شامل تھے۔
میں ہمیشہ وہاں ہوتا جہاں دکھ ہوتا، درد ہوتا یا مشکل ہوتی اور کام و ذمہ داری ہوتی۔ جہاں کہیں خطرہ ہوتا میں پہنچ جاتا۔ زبردست مظاہروں میں، گولیوں اور فائرنگ میں، ٹینکوں کے سامنے، انتہائی خطرناک ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کرتا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا تاکہ دوستوں کو نجات دے سکوں۔ جشن اور خوشی کے پروگراموں سے دور رہتا، ایسے پروگراموں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا اور چاہتا کہ اپنے حصے کو دکھ و درد سے حاصل کروں۔ اگر مجبوراً کسی جشن میں چلا جاتا تو غمزدہ اور افسردہ رہتا، اس لیے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا جن کو دکھوں اور غموں نے گھیر رکھا ہے اور وہ اس جشن کے پروگرام میں شریک نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خوش رہوں اور وہ دکھ سہتے رہیں اور غموں سے چور رہیں؟
وہ عام طور پر فکر مطالعہ کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ اساتذہ کے دروس سے فائدہ حاصل کرنے والوں میں سے تھے۔ بعض کرنے والے مشہور افراد جیسے اشرافی، دری اور فلسفی کی تقریروں کو ہائی اسکول اور کالج کے زمانے سے سنا کرتے تھے اور 15 سال کی عمر سے آیت اللہ طالقانی کے درس تفسیر میں شرکت کیا کرتے تھے۔
میں 15 سال کی عمر سے حضرت آیت اللہ طالقانی کا شاگرد تھا اور مسجد ہدایت میں ان کے تفسیر قرآن کے درسوں میں شرکت کرتا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے طالب علموں کی ایک تنظیم بھی بنائی تھی۔ میرے لیے بھی یہ ایک افتخار تھا کہ میں بھی اس تنظیم کا رکن تھا۔ میں نے جتنا بھی فلسفہ دین، اسلام اور معاشرے کے بارے میں سیکھا ہے ان بزرگوار سے سیکھا ہے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے ایک اچھے استاد اور روحانی باپ کی جگہ تھے۔
وہ بچپن ہی سے پڑھایا کرتے تھے اور اس پڑھانے کے ذریعے گھر کے اخراجات چلایا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد صرف ریاضی ہی نہیں بلکہ دیگر علوم بھی حاصل کرتے تھے، جیسے فلسفہ، ادب، تاریخ، سائنسی علوم اور معاشرتی علوم بھی ان سے سیکھتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کے لیے نمونہ عمل اور ایک مثال تھے۔ ان کا تعلق ایک پیر اور مرید جیسا تھا۔ ریاضی میں خصوصاً علم ہنسا اس قدر مضبوط شخصیت تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بعض مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے گہری سوچوں میں کھوئے رہتے تھے، بستر پر بھی انہی مسائل پر غور کر رہے ہوتے تھے۔ علم ہنسا میں ایسے ماہر تھے کہ اپنے زمانے میں جب ان کا استاد علم ہنسا کا مسئلہ حل کر رہا ہوتا تو یہ اس سے بہتر رائے حل پیش کر دیتے۔
مجھے یاد ہے کہ جب یونیورسٹی جاتا تھا برف باری ہوا کرتی تھی، ठंडी हवाएं चल रही होती थीं और मेरी जेबें खाली होती थीं। मैं यूनिवर्सिटी तक पैदल जाया करता था। पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता। मेरे हाथ पांव जम जाते और सर्दी की वजह से फट जाते, लेकिन मैं किसी से पैसे ना मांगता। कई दफा मेरे वाले साहब ने मुझे कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन मेरी ऐसी तबीयत थी कि मैंने कबूल ना किए। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि किसी से कुछ लूं, खास तौर पर उस वक्त जब मैं मुश्किल में होता और सख्त हालात में जिंदगी गुजार रहा होता।
टेक्निकल कॉलेज में भी अच्छे नंबरों के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि कॉलेज के सख्त तरीन उस्तादों से बेहतरीन नंबर हासिल किए थे। फिर उसी कॉलेज में एक साल पढ़ाने के बाद और मुल्क के गरीब इलाकों में उनकी आवाज साजी करने के बाद तालीमी स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका पढ़ने चले गए। अमेरिका में अपनी तालीम को शुरू किया और एक साल बाद टेक्सास यूनिवर्सिटी से बेहतरीन नंबरों के साथ मास्टर की डिग्री हासिल की। फिर कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी चले गए। उम्दा ग्रेड और मशहूर बेहतरीन तहकीकी मौजूदात पर इलेक्ट्रॉनिक के शोबे से डॉक्टरेट की सनद हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के इल्मी और तहकीकती शोबे में जॉब हासिल कर ली, जिससे वो अपने अखराजात पूरे किया करते थे। क्योंकि सियासी जदोजहद में हिस्सा लेने की वजह से उनका स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया था। इसके बाद वो दुनिया के सबसे बड़े इल्मी तहकीकी मरकज चले गए, जहां उस जमाने में दुनिया का पहला मस्नूई चांद बनाया गया था, जहां दुनिया के बेहतरीन रिडार बनाए जाते थे, जहां दुनिया के बड़े बड़े इल्मी सनती प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुंचते थे। वहां वो पूरे शौक और ज़ौक के साथ दुनिया के बेहतरीन दानिशवरों के हमरा इल्म और टेक्नोलॉजी की रिसर्च में मसरूफ हो गए। इक्तिसादी और माशी हवाले से उनको कोई कमी ना थी, बल्कि ऐसा मकाम हासिल कर चुके थे जिसको पाने के लिए दूसरों को ख्वाहिश होती है। अचानक 5 जून का खूनी वाकया पेश आया, जिसने उनके अंदर तूफान बर्पा कर दिया। उन्होंने अपनी सियासी जदोजहद को जारी रखने की खातिर अपने तमाम टाइटल, अपनी तमाम ख्वाहिशें और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जमाल अब्दुल नासिर के जमाने में मिस्र की तरफ एक नई हिजरत का आगाज किया, ताकि कमांडोज की जंगी मशकों को करीब से देख सकें और खुद को तागूत के साथ मुकाबले के लिए तैयार कर सकें।
5 जून 1963 से हमारी जदोजहद मुसलहाना होगी। 2 साल मिस्र में फौजी कमांडोज की छावनी में सख्त किस्म की तरबियत हासिल की और अपने तरबियती दौरा में पहली पोजीशन हासिल की और दुनिया के मुख्तलिफ सैकड़ों अफराद में से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर दूसरा ये कि ईरानी कमांडोज के ग्रुप का इंचार्ज मुकर्रर हुआ। मैं और आपके चंद एक मशहूर और मुजाहिद दोस्त मिस्र में थे। जो कमांडोज की तरबियत हासिल कर रहे थे और ताऊत के साथ मुकाबले के लिए खुफिया हमले और दू बदू जंग की तैयारी कर रहे थे। उन दिनों मरहूम जमाल अब्दुल नासिर महबूब और बुलंद मर्तबा लीडर मिस्र पर हुकूमत करता था और सारे अरबी ममालिक की रहबरी कर रहा था।
عبد الناصر کی موت اور سادات کی حکومت پر آنے کے بعد مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. امریکہ میں مختصر قیام کے بعد لبنان کی طرف عظیم ہجرت شروع کی.
میں امریکہ میں آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، ہر طرح کی سہولت میسر تھی، لیکن تمام لذتوں کو تین طلاقیں دے دیں اور جنوب لبنان چلا گیا تاکہ مستضعف اور مرحوم لوگوں کے درمیان زندگی گزاروں، ان کی غربت اور ناداری میں اپنے آپ کو عادی بناؤں، اپنے دل کو ان دل شکستہ لوگوں کے دکھوں اور غموں کے لیے کھول دوں. ہمیشہ اسرائیلیوں کی بمباری اور موت کے سایوں کے ساتھ زندہ رہنا سیکھوں،
لذت خود را در آب،
اپنی لذتوں کو آہ و نالہ میں تلاش کروں، شب کی تاریکی اور اپنے آہ و نالہ میں صرف آسمان کو سکون اور پناہ کی جگہ قرار دوں.
بطور مختصر
مختصر یہ کہ اگر ان ستم دیدہ مظلوم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے درمیان رہوں،
مثل آنها زندگی کنم،
ان کی طرح زندگی گزاروں، ان کے دکھوں اور غموں کو اپنے دل میں جگہ دوں.
میخواستم کہ در این دنیا،
میں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں سرمایہ داروں اور ظالموں کے ساتھ نہ رہوں،
در جو آنها نفس نکشم،
ان کی فضا میں سانس نہ لوں،
تمتعات حیات آنها
ان جیسی زندگی کی لذات سے دور رہوں، علم و فہم کو دولت لذت اور اپنی زندگی کے بدلے فروخت نہ کروں،
آنها نفروشم.
وہ لبنان کے سب سے زیادہ خطرناک جنوبی شہر سور گئے اور لبنان کے شیعوں کے قائد امام موسیٰ صدر کے جانصاروں میں شامل ہو گئے، ان کا قریبی ترین مددگار و معاون بن گئے. شروع میں شیعہ یتیموں کے اسکول مدرسہ صنعتی جبل عامل کے پرنسپل بن گئے. انہوں نے غاصب اسرائیل کی سرحد کے ساتھ غریب اور نادار لوگوں کے درمیان اپنے اس تعمیری کام کو شروع کیا. امام موسیٰ صدر کی رہنمائی کے ساتھ پہلے وہاں کے لوگوں کو اور بہت سے شیعوں کو جو اپنے آپ کو گم کر چکے تھے منظم کیا، اسلامی وسیع عقائد کے مطابق متحد کیا، پھر ان میں سے عسکری اور مسلح گروپ عمل بنایا اور ممبر سازی کی. غربت اور مایوسی سے نکالنے کے لیے، دائیں بائیں کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے، کسی بھی سہارے اور مدد کے بغیر صرف خداوند تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے لگے اور لبنان کے شیعوں کے اندر مذہبی، اسلامی، انقلابی اور فکری بیداری کی راہیں ہموار کی. لبنان کے وہ لوگ جنہوں نے غاصب اور حملہ آور اسرائیل کے خلاف قیام اور دفاع کی پر افتخار تاریخ رقم کی ہے، اسرائیل کے روب و دبدبے کو خاک میں ملا دیا ہے
و دایی شکست ناپذیری اسرائیل را باطل ساخت.
فلسطین گروپس جو کہیں زیادہ اسلحہ اور جنگی ساز و سامان رکھتے تھے، ان کے لیے یہ مجاہدانہ قیام اور دفاع ناقابل یقین تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے، لیکن ان کے اندر اسلامی انقلاب کی فکر زندہ ہو گئی. شہادت کے اسلحے سے لیس وہ امام دشمن کے لیے سوال نشان بن گئیں اور ان مسلمانوں کا آزادی خود کے مجاہدوں کی صف میں شامل ہونا بین الاقوامی صہیونیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا. لہذا 1975 میں ان تحریکوں کو ناکام بنانے کے لیے لبنان کے اندر خود فروختہ افراد اور گمراہ لوگوں کے ذریعے خانہ جنگی کا آغاز ہوا جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے. وہ کبھی بیروت میں عسکری گروپوں سے مقابلہ کرتے، کبھی جنوب لبنان میں اسرائیل سے لڑتے، تو کبھی خود فروختہ گمراہ لوگوں سے مقابلے میں مصروف رہتے. غربت اور نداری میں جہاد، ایسا جہاد جس نے دکھوں اور غموں میں اسے پختہ کر دیا، ایسی پختگی جس نے قیام، دفاع اور متحرک رہنے کی ہمت بخشی.
وہ حیثیت جو مجھے حاصل تھی اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے، جن میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میں غرق ہو چکا تھا، لبنانی عوام کے مختلف قوم و قبیلوں کو جانتا تھا، دائیں بائیں بازو کے رہبروں سے آشنائی تھی، اسی طرح فلسطین کے لوگ اور قائدین سے رابطہ تھا. لبنان کے غریب اور پسماندہ شمال کے علاقوں حرمل و عکار کے لوگ اور جنگ میں اسرائیل کی سرحد پر وائسم، تلہ زعتر، نبا کے لوگوں سے رابطہ میں تھا. میں ان میں سے نہیں ہوں جو چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر زاتر اور نبا کے مظلوموں، بے گھر ہونے والوں اور جنگ زدہ لوگوں کے دکھوں اور دردوں پر باتیں کریں، یا اخبار اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے دنیا کو دیکھوں. وہ کام جس میں اکثر روشن فکر قسم کے لوگ گرفتار ہیں، ان میں سے جو ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں وہ بھی اس فضا سے باہر نہیں نکل پاتے. میں حقیقت کو اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا ہوں، اسی میں زندگی گزارتا ہوں. شمال سے لے کر جنوب تک تمام دیہاتوں کے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے دکھوں دردوں اور ان کے خیالات سے آگاہ ہوں. بیروت کے تمام علاقوں میں جنگ لڑنے والے مجاہدوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. برستی گولیوں اور گولہ باری کے دوران جہاں وہ سوتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں. شہدا اور زخمیوں کو کندھے پر اٹھاتا ہوں، اور جب کوئی گولہ ہماری طرف آتا ہے تو صرف اتفاق یا قضاء و قدر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. فلسطینیوں سے ہر وقت رابطہ رہتا ہے، اور انہی حالات میں اپنی اس حیثیت کے ساتھ ان کے درمیان بھی رہتا ہوں. تربیتی کیمپوں میں زخیم کے محاذ جنگ پر ہمیشہ میرا رابطہ رہتا ہے. اس جہاد کے بڑے رہبروں، دوسرے افراد اور مجاہدین کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے.
ڈاکٹر چمران جب سے لبنان میں داخل ہوئے اسی وقت سے ملک بدر ہونے والے عظیم رہبر امام خمینی سے معنوی اور ظاہری رابطے میں تھے. انہوں نے امام سے نجف اشرف میں ملاقات کی. ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے انتہائی مراحل میں یہ رابطہ زیادہ مضبوط ہو گیا. اچانک امام موسیٰ صدر کے گم ہو جانے سے ان پر اور لبنان کے لوگوں پر اور اسلامی انقلاب کی تحریکوں پر کاری ضرب لگی. جی ہاں، دشمن نے جان لیا تھا کہ امام موسیٰ صدر اور سید محمد باقر صدر کا امام خمینی کی انقلابی تحریک کے ساتھ ملنا خطے کی سیاست اور حالات میں غیر قابل پیش بینی تبدیلی واقع ہوگی. اسی لیے کسی بھی طرح سے ان دو انقلابی افراد کو تصویر سے غائب کر دیا جائے. اس وقت سے ڈاکٹر چمران اپنے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری کا احساس کر رہے تھے، لیکن بہت مشکل تھا. ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی کی دہلیز پر تھا، اور لبنان کے شیعہ دوبارہ قوت حاصل کر رہے تھے اور تیار تھے کہ ایران کے انقلابی مسلمانوں کی مسلحانہ مدد کریں اور شاہ کے خلاف لڑیں، کیونکہ مجاہد کے لیے طاغوت کے خلاف جنگ میں کوئی سرحد نہیں ہوتی. اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی سے 10 دن پہلے ڈاکٹر چمران 22 سال کی وطن سے دوری کے بعد 52 لبنانی انقلابی مسلمانوں کے ساتھ ایران پہنچے. سب خوشی خوشی امام خمینی کی زیارت کے لیے گئے. کتنے روح پرور لمحات تھے. ڈاکٹر چمران کچھ مدت کے لیے ایران آئے تھے، لیکن اسلامی انقلاب کے جذبہ اور امام خمینی کی محبت نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا، اور پھر شہادت کے آخری لحظے تک کبھی وہ ایران سے نہ گئے. جب وہ اپنی سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کے لیے یوں لکھا، جسے وہ کبھی ان کے لیے پڑھ نہ سکے.
اے ماں، جب میں تہران ایئرپورٹ سے جا رہا تھا آپ آئی تھی. خدا حافظ کہتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اے مصطفیٰ، میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، دل و جان کے ساتھ تیری پرورش کی، اب تو جا رہا ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، مجھے تم سے کسی بات کی توقع نہیں ہے، صرف ایک وصیت کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ کبھی خداوند تعالیٰ کو فراموش نہ کرنا. اے ماں، 22 سال بعد اپنے عزیز وطن واپس آیا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کے سارے عرصہ میں حتی ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کو فراموش نہیں کیا. اس کا عشق میرے وجود کے ذرے ذرے کا یوں احاطہ کیے ہوئے تھا کہ زندگی کا کوئی لمحہ اس کے تصور کے بغیر نہیں گزرا. اے ماں، میں خوش ہوں صرف اس لیے نہیں کہ ایک طویل ہجرت کے بعد وطن کی آغوش میں آ رہا ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ خوش ہوں کہ زمانے کا سب سے بڑا طاغوت ٹوٹ گیا ہے اور ظلم و فساد کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں اور آزادی اور استقلال کی تازہ ہوائیں چل نکلی ہیں.
وہ 22 سال کی ہجرت اور مل بدری کے بعد وطن واپس آئے. اپنے تمام علمی اور انقلابی تجربات کو اپنی بلند مرتبہ پاک روح کے ساتھ انقلاب کی خدمت کے لیے پیش کر دیا. خاموشی کے ساتھ تعمیر وطن کے جہاد میں شامل ہو گئے.
اے خدا، میں آیا ہوں پورے وجود اپنے دل و جان کے ساتھ آیا ہوں تاکہ خود کو تمہارے راستے پر قربان کر دوں. آیا ہوں تاکہ اپنی ساری زندگی، اپنی ہستی کو اس عظیم کامیابی کے شکرانہ کے طور پر تیرے حضور پیش کروں.
شروع میں پاسداران نے انقلاب کے پہلے گروپ کی تربیت کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیں. پھر وزیر اعظم کے عمر انقلاب میں معاون کی حیثیت سے کام شروع کیا اور دن رات ملک کے بحران زدہ علاقوں کی مشکلات حل کرنے میں مصروف ہو گئے. اسروکی چوکی پر قبضے کے واقعے میں جنگی لباس پہن کر دشمنوں کے ٹینکوں کے سامنے ڈٹ گئے اور قلعہ حصار کا راستہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے. مریبان کے علاقے میں پاسداروں کی شہادت کے واقعے میں ڈاکٹر چمران مریبان جاتے ہیں اور ایک ہفتے کی بہادرانہ کاروائی کے بعد خود فروختہ ایجنٹوں کی سازش کو ناکام بنا دیا. اور بالآخر پاوا کا نہ بھولنے والا واقعہ جس میں ان کے ایمان کی طاقت، بہادری، مضبوط ارادہ، دفاع، فداکاری سب پر ثابت ہو گئی. ڈاکٹر چمران کا نام طالب شہادت، اثارگر، شجاع، دلیری کے ساتھ جنگ کرنے والے کے عنوان سے دلوں پر نقش ہو گیا.
ان بحرانی دنوں میں جن مشکلات اور مصائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، ان میں سے پہلی فانتون جہاز کی تباہی تھی جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا. فنی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ پہاڑ سے ٹکرا گیا. دو مجاہد اور فداکار پائلٹ شہید ہو گئے. دوسرا دکھ اس سے بڑا دکھ ہے اور وہ 25 افراد کا پاوا کے اسپتال میں شہید ہونا ہے، جن میں سے کچھ بیمار تھے، کچھ زخمی تھے. اس اسپتال پر ڈیموکریٹک لوگوں نے حملہ کیا اور بدترین انداز میں انہیں قتل کر دیا، زخمیوں کا بھی قتل عام کیا. تیسرا غم جو شاید سب سے زیادہ دردناک ہے، وہ موقع تھا جب ایئر فورس کے کچھ پائلٹ جو جافشانی کرتے ہوئے تیار ہو گئے کہ فائرنگ اور شدید بمباری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم تک جنگی ساز و سامان پہنچائے. جب ایک ہیلی کاپٹر آیا، زمین پر اترا اور کچھ شہدا اور بعض زخمیوں کو اس ہیلی کاپٹر کے اندر رکھا. یہ ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران ایک تنگ راستے سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑی کے قریب اترنا چاہتا تھا جہاں پہلے سے طے تھا کہ وہاں اترے گا. اس دوران ہیلی کاپٹر کا پر پہاڑی سے ٹکرا گیا اور ٹوٹ گیا. ہیلی کاپٹر سپرنگ کی طرح کبھی اوپر اٹھتا اور کبھی زمین سے ٹکراتا اور ہر دفعہ کسی کو زمین پر گرا دیتا. تقریباً ہماری ساری جنگی قوت وہاں جمع تھی. ہمارے کچھ بہترین دوست اور جانثار مجاہدین اس وقت شہید ہو گئے. دو پائلٹ بھی شہید ہو گئے. ایسا افسوسناک واقعہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اس واقعہ کا سپاہیوں پر ایسا اثر ہوا کہ کچھ سپاہی دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے، اپنا سر و سینہ پیٹ رہے تھے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے. وہ لمحات انتہائی غم و اندوہ کے لمحات تھے جو وہاں پر گزرے،
و بہترین دوستانمون در مقابلمون به شهادت رسیده بودند و در مقابل این شهادت در مقابل
ہم معاشرے میں تھے اور ہر طرف سے ہم پر بمباری ہو رہی تھی، ہمارے بہترین دوست خاک و خون میں غلطاں تھے، ان شہادتوں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں کے درمیان فوج کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن ایمان کی طاقت کے بل بوتے سپاہیوں کو جمع کیا، جنازوں کو کمبل میں لپیٹا تاکہ دوسرے سپاہیوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، ان کو قریبی عمارت میں لے گئے تاکہ آنکھوں سے اوجھل رہیں، ہیلی کاپٹر کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور جو ساز و سامان آیا تھا اسے محفوظ مقام تک پہنچایا اور کچھ سامان اپنے ساتھ لے لیا۔ ہم اسی مشکل میں تھے کہ رات کے آخری حصے میں ہم پر وہ مشہور حملہ ہو گیا، ہم نے حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج کا دن یا رات ہماری آخری رات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شہادت کے ساتھ تاریخ رقم کریں، آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آخری لمحہ تک جنگ کریں، صبح تک ہمارے پاسداران کی طرف سے اور دشمن کی طرف سے مسلسل فائرنگ ہوتی رہی، ایک لحظہ بھی فائرنگ کا سلسلہ نہیں رکا، ہمارا سامان ختم ہونے والا تھا جبکہ دشمن کی طرف سے محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، میں ایک دیوار کے اوپر کھڑا تھا کہ اچانک سپاہی اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، کہنے لگے آقائے خمینی کا بیان جاری ہوا ہے، آقائے خمینی کے فرمان جاری ہونے کے بعد دشمن بھاگنا شروع ہو گیا، دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور ہماری تھکی ہاری فوج، مشکلات اور مصیبتوں میں گری ہوئی فوج کے حوصلے یوں بلند ہوئے کہ فوجی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے، چند دن جو میں وہاں تھا ہر روز ہم ایک محاذ یا مورچہ جو دشمن کو دے چکے تھے اور عقب نشینی کر چکے تھے واپس لے رہے تھے، جس میں وہ ہسپتال بھی تھا جہاں 25 افراد شہید ہوئے تھے، اسی طرح ایئرپورٹ اور وہ اونچی پہاڑی جہاں سے پوری فوج پر نظر رکھی جا سکتی تھی سب واپس لے لیا جس پر دشمن قبضہ کر چکا تھا۔ آیت اللہ خمینی کے بیان کے بعد ہماری قوت میں اضافہ ہو گیا، میں نے 5 سپاہیوں کو بھیجا کہ اس اونچی پہاڑی جہاں سے پوری فوج پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے اس پر حملہ کریں، ان 5 سپاہیوں میں سے ایک شہید ہوا اور باقی سپاہیوں نے پہاڑی پر قبضہ کر لیا، فوجی اور جغرافیائی اعتبار سے اس پہاڑی کی بہت اہمیت تھی، اس پہاڑی پر قبضہ سے زاندار مری کو محاصرے سے نجات دلائی،
جاندار مری رو از محاصرے انہا نجات دادیم، تصمیم گرفتم کہ
جنرل فلاحی نے ٹیلی گراف کے ذریعے بتایا کہ کرمانشاہ میں تازہ نفس فوج جمع ہے جو پاوا کی طرف پرواز کے لیے آمادہ ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت ایئرپورٹ پر قبضہ واپس لیا جائے، حملے کے لیے 3 گروپ تشکیل دیے، ہر گروہ میں 1-2 پاسدار تھے اور باقی علاقے کے عام لوگ تھے، انہوں نے 3 مختلف جگہوں سے ایئرپورٹ پر حملہ کرنا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ جب پہلے درے سے گزرو تو قریبی پہاڑیوں پر کچھ دیر ٹھہرو اور پھر آگے بڑھو، لیکن ہمارے ساتھی کہیں بھی نہ رکے، پہلا دوسرا تیسرا درہ بھی پار کر کے اس پار جو گاؤں تھا وہاں پہنچ گئے اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، وہاں بھی ایک سپاہی شہید ہوا اور وہاں موجود ایئرپورٹ پر بھی ہم نے قبضہ کر لیا، اسی طرح ہسپتال بغیر کسی جانی نقصان کے واپس ہمارے قبضے میں آ گیا اور تقریباً عصر کے بعد 6 بجے تک پورا شہر ہمارے کنٹرول میں تھا، اطراف کی پہاڑیاں بھی ہمارے کنٹرول میں تھیں، تازہ نفس فوج بھی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور مختلف راستوں سے ہماری مدد کو پہنچ چکی تھی،
وارد شهر شدند، بنابراین
پاوا میں ہماری بقا اور کامیابی کے دلیل حضرت آیت اللہ خمینی کا بیان تھا جو اس سلسلے میں جاری ہوا تھا. یہ کامیابیاں اور فتح جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ تازہ نفس فوج کے پہنچنے سے پہلے ہم حاصل کر چکے تھے. وہی فوج اور چند ایک پاسداروں کے ساتھ ہم نے سارے مقبوضہ مورچے اور چوکیاں واپس لے لی تھیں اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا تھا.
ڈاکٹر چمران امام خمینی کے فرمان سے وزیر دفاع مقرر ہوئے. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یوں کہا:
من سربازی خاکی هستم که به فرمان امام به این سمت گماشته شدم تا وحدت فرماندهی و سربازی را عملا نشان دهم.
ڈاکٹر چمران مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور میں تہران کے قدردان عوام کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے.
اے خدا، لوگوں نے اس قدر مجھے عزت اور محبت دی ہے، یوں بارش کی طرح پیار اور محبت مجھ پر نچھاور کی ہے کہ میں ان سے شرمسار ہوں. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اے خدا، تو مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے تاکہ میں یہ حق ادا کر سکوں اور اس قدر پیار و محبت کا لائق قرار پاؤں. اے خدا، کئی سال میں در بدر رہا ہوں، دنیا کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے جہاد کیا ہے اور اپنی ہر چیز سے آنکھیں چرائی ہیں. میری آرزو تھی کہ ایک دن میں اپنے پیارے ایران واپس جاؤں اور اپنی ساری توانائیاں اس کے لیے کام میں لاؤں.
ایران کے خلاف عراق کی طرف سے شروع کی جانے والی جنگ تاریخ ساز اور معرکۃ العرا دور کی ابتدا تھی، جو بے شک بے مثال تھا. ڈاکٹر چمران حضرت امام خمینی سے اجازت لے کر سارے سیاسی منصب اور عہدوں کو خیرباد کہہ کر اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے محض جنگ پر چلے گئے. ایک خاکی سپاہی کی طرح اکثر مظلومیت کے ساتھ صرف چند ایک جان برگف مجاہدوں کے ہمراہ اہواز اور اس کے اعتراف میں دشمن کی عظیم فوج یا ٹینکوں کے ہجوم پر حملہ آور ہوئے. یہی وجہ تھی کہ صدام کی جنگی گاڑی اہواز سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رکی رہی. حملہ آور دشمن سے مقابلے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے بہت سے لوگ محض جنگ کی طرف بڑھے اور ڈاکٹر چمران کے ساتھ زنجیر کی کڑیوں کی طرح جمع ہو گئے. ڈاکٹر چمران نے حجت الاسلام خامنائی کے ہمراہ ان عوامی غیر منظم جنگی گروپ کو اکٹھا کرنے کے لیے ادارہ بنایا، جس نے دشمن کے وجود پر لرزہ طاری کر دیا اور ملت کے دل کی قوت بنا. اس دوران ڈاکٹر چمران کوشش کر رہے تھے کہ مسلحہ افواج کے ساتھ تربیت یافتہ عوامی فوج بھی منظم ہو جائے تاکہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے. ان کوششوں کا نتیجہ سوسنگت کی فتح کی شکل میں سامنے آیا، جس کی فتح نے صدام کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا. اس نئی کاروائی اور نئے انداز سے فوج، سپاہ، بسیج اور قبائل سب منظم ہو گئے. انہوں نے 9 محرم کی رات اکٹھے دشمن کے بے شمار ٹینکوں پر حملہ کیا اور صرف چند دن کے محاصرے کے بعد سوسنگت کو آزاد کروا لیا. اس آزادی کی قیمت کے طور پر بہت سے مجاہدین کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اور ڈاکٹر چمران بھی اس حملے میں زخمی ہو گئے.
میں پلٹ آیا ہوں، میں جا چکا تھا، میں اپنے خدا سے تعلق رکھتا ہوں، میں اب اپنا وجود نہیں رکھتا، انا اور انانیت اب نہیں رہی، آئندہ کسی پر غصہ نہیں کروں گا، آئندہ اپنے لیے یا اپنے نام سے کوئی کام نہیں کروں گا، آئندہ ہوا و ہوس کو دل میں جگہ نہیں دوں گا، آرزوؤں کو بھول جاؤں گا، دنیا سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لوں گا، ہر دکھ، ہر مصیبت اور ہر زبان کے لگائے ہوئے گاؤں برداشت کروں گا. ہماری افواج تین طرف سے آگے بڑھ رہی تھیں اور ہم تقریباً سوسنگر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے. سوسنگر کے گھر اور درخت نظر آ رہے تھے. اس سے زیادہ خوبصورت بات میرے لیے نہ تھی کہ میں کچھ ہی لمحوں بعد ان مجاہدوں کو سوسنگر میں اپنے سینوں سے لگاؤں گا اور ان پر سلام کہوں, آفرین کہوں. اس وقت دائیں طرف سے کرخا نہر کے نیچے یا سوسنگر کے شمال مشرق سے گرد و غبار اٹھنا شروع ہوا. دوربین لائے اور دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں ٹینک, ٹرک اور بختر بند گاڑیاں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, ان کے انداز سے مجھے لگا کہ یہ سب فرار کر رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ ہماری طرف سے افواج بڑھ رہی ہیں, فتح حاصل کر رہی ہیں اور کسی میں بھی ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. میں نے اپنے ساتھیوں کو منظم کیا لیکن افسوس, صد افسوس, ہمارے پاس آر پی جی کے کل 3 گولے موجود تھے. اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری غربت اور مادی وسائل کے بارے میں بہتر جان سکو. وہ فوج جو سوسنگر پر حملہ کرنے جا رہی ہے, اس کے پاس 2 آر پی جی اور اس کے 3 گولے موجود ہیں. خیر, ایک جوان کو آگے بھیجا, اس نے کمین گاہ میں چھپ کر نشانہ لیا اور ایک ٹینک جو باقی ٹینکوں سے آگے آگے آ رہا تھا اس کو نشانہ بنایا اور کچھ ہی لمحوں بعد اسے ہوا میں اڑا دیا. ٹینک تباہ ہو گیا. دشمن کے کچھ سپاہی ٹینک سے نکلے اور فرار کرنے لگے. پھر میری نظر ایک اور ٹینک پر پڑی جو کچھ بختر بند گاڑیوں کے ہمراہ تیزی کے ساتھ دائیں طرف یعنی ابو قویزہ کی طرف جا رہا ہے. جنگی حوالے سے اس کا مطلب ہمارے ارد گرد دارا کھینچنا تھا. قویزہ اور وہاں موجود فوج سے ہمارا رابطہ کاٹنا چاہتے تھے. میں نے زور سے ایک جوان کو آواز دی اور کہا کہ جلدی سے اپنے آپ کو اس کے قریب لے جائے اور اس ٹینک کو تباہ کر دے. وہ سپاہی اتنا بھاگا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ مزید بھاگ نہیں سکتا تھا. اس نے وہیں سے ٹینک کو نشانہ لیا لیکن افسوس کہ گولہ ہدف پر نہ لگا, لہذا ٹینک سڑک پر آ گیا اور قویزہ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع کر دیا, یعنی ہمارا محاصرہ ہو گیا. دشمن کی فوج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. تیسرا گولہ بھی ایک سپاہی نے اسی ٹینک کو نشانہ بنانے کے لیے فائر کیا لیکن وہ بھی ہدف پر نہ لگا. کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا, یہ وہ موقع تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں ان سب جانوں کا ذمہ دار ہوں اور کسی بھی طرح ان کو یہاں سے بچا کر لے جاؤں تاکہ گرفتار نہ ہو جائیں. میں نے حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے عقب نشینی کریں اور ابو قویزہ کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں. اس دوران میں خود سوسنگر کی طرف یعنی مخالف سمت میں بھاگنے لگا. اس طرح میں چاہتا تھا کہ دشمن کو اپنی طرف متوجہ کروں اور یہ جو جال بچھایا ہے اور مجھے پکڑنا چاہتا ہے تو پھر میرے پیچھے آئے, مجاہدین کی طرف نہ جائے. میری خواہش تھی کہ اس مرحلے میں اکیلا رہوں, کوئی میرے ساتھ نہ آئے, لیکن ایک بہادر اور با ایمان جوان جو میرا محافظ تھا اور 2 سال سے میرے ساتھ تھا, جس زمانے میں میں سپاہ پاسداران میں تھا, اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی. اس کا نام اکبر چہرگانی تھا. وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا, وہ قدم بقدم میرے پیچھے رہتا. میرا چیخ کر کہنا بھی اس پر اثر نہ کرتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو میرا محافظ سمجھتا تھا, لہذا میرے پیچھے آنا چاہتا تھا. اس بات کی فرصت بھی نہ تھی کہ جنگی معاملات اس کو سمجھاتا. اگر اسے کوئی بات بتا بھی دیتا پھر بھی یقیناً اس نے نہیں ماننا تھا. ہم تیزی کے ساتھ سوسنگر کی طرف بھاگ رہے تھے اور کچھ نہ کچھ دشمن کی نظروں میں آنا چاہتے تھے. اتنے میں ایک تیسرا سپاہی بھی ہم سے آ ملا جس کا نام عسکری تھا. وہ وزارت دفاع میں میرا ڈرائیور تھا, ابھی بھی وہ اپنی اس جاب پر باقی ہے. وہ بھی میرے ساتھ رہا ہے۔ لڑائی کے وقت بندوق اٹھا کر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آ جایا کرتا تھا، وہ بھی ہم تک پہنچ گیا۔ اب ہم تین لوگ سوسنگر کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دشمن نے اپنا رخ سوسنگر کی طرف کر لیا ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی آسانی سے عراقیوں کے چنگل سے نکل گئے ہیں۔ میں نے ٹینکوں کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ٹینک اور دو بختر بند گاڑیاں پکی سڑک سے نیچے اتر گئیں اور فرار کر گئیں، لیکن جاتے جاتے کوئی گولہ یا کوئی اس قسم کی چیز ہماری طرف فائر کی جو میرے اور اکبر کے درمیان آ کر پھٹا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک گرم اور بھاری ٹکڑا میرے پاؤں پر لگا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پاؤں سے خون کا فوارہ نکلا۔ سوچنے کا موقع نہ تھا، جو پیادہ سپاہی دو اطراف سے مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اے آسمان، تو گواہ رہنا کہ تیری اونچی چھت کے نیچے ٹینکوں، زرہ پوش اور کفر کے سپاہیوں کے ہجوم کے ساتھ میں نے تن تنہا مقابلہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی شک کو دل میں جگہ نہ دی، انتھک کام کیا ہے۔ سیخ پر بنی جانے والی مچھلی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت میں رہا ہوں۔ میرے اوپر گولیاں برسائی جاتی اور میں بھی چار اطراف دشمن پر گولیاں برساتا، کفر کے سپاہیوں کو خاک میں ملا دیتا۔ اے زمین، تو گواہ رہنا کہ میرے بدن سے خون جاری تھا اور تیری پاک مٹی کے ساتھ مل کر ہر طرف پھول بکھیر رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہ تھی کہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دیتا۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ عاشورہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں جنگ کر رہا ہوں اور وہ میری محبت اور عشق کی بارگاہ میں میری مخلصانہ قربانی کو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ دشمن ہماری طرف مسلسل فائرنگ کر رہا تھا، میں بھی مشکل سے دشمن کی طرف جوابی فائرنگ کر رہا تھا۔ دشمن گھبرا کر بھاگ گیا۔ میں پل سے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے دیکھا تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر عراقی فوجیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک عراقی نے خیمے سے نکلتے ہوئے پوچھا، یا اخی انت جندی عراقی؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں کلاشن کوف تھی اور میں کلاشن کوف کے ذریعے فائرنگ کرتا ہوں، تو وہ سمجھا میں عراقی فوجی ہوں۔ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں، اور میں نے فائرنگ شروع کر دی۔ کچھ فوجی زمین پر گرے، پھر نہیں معلوم کیا ہوا، میں بھی زمین پر لیٹ گیا۔ اس وقت ایک ٹرک پل کے اوپر سے گزر کر سڑک پر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے اس کی طرف، اس میں بیٹھے ہوئے فوجیوں کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ تقریباً 15-20 افراد ٹرک میں ہوں گے، انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور بھاگ گئے۔ یہ ٹرک جنگی ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا، ہم نے اسے غنیمت کے طور پر پکڑا اور اسی ڈرائیور عسکری نے مجھے گاڑی میں سوار کیا اور اس ٹرک کے ذریعے مجھے ہسپتال پہنچایا۔
21 جون 1980 کو دہلاویہ میں سحر کے وقت دشمن کے ایک انتہائی خطرناک حملے میں ایک علاقائی بہادر کمانڈر رستمی شہید ہو گئے۔ سب کو شدید غم اور صدمہ پہنچا۔ دوستمی کی شہادت کی خبر کے بعد ڈاکٹر چمران نے مقدم پور ایک اور علاقائی کمانڈر کو دہلاویہ کے لیے انتخاب کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے علاقے میں خود لے کر جائیں گے، سب سے تعارف کروائیں گے اور علاقے کی صورتحال بتائیں گے۔ یہ ابتدا تھی اس انتہائی دل خراش واقعے کی جس سے زمین و آسمان کے دل دہل گئے، دکھ اور غم سے آنکھیں برس پڑی، مجاہدین کی آہ و بکا، آنسو اور انتقام کے غصے سے فضا پر ہو گئی۔ ڈاکٹر چمران اہواز سے سوسنگت کے جانے پہچانے راستے سے چلے اور آخری مرتبہ دفاع کی یادگار شہر سوسنگت کے تباہ شدہ راستوں سے گزرے اور دہلاویہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں گاڑی کے اندر ڈاکٹر چمران یوں لکھ رہے تھے،
اے زندگی تیرے ساتھ الوداع کر رہا ہوں، تیری ساری خوبصورتیوں کے ساتھ، تیرے سارے جلال و جبروت کے ساتھ، تیرے پہاڑوں کے ساتھ، آسمان اور دریاؤں صحراؤں کے ساتھ، اپنے سارے وجود کے ساتھ الوداع کر رہا ہوں۔ جلتے ہوئے اور غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں اور ہر چیز سے آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ اے میرے پاؤں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت تیز ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ نے تمام مقابلوں میں اپنے رقیبوں سے سبقت حاصل کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ جانثار ہو، میں جانتا ہوں کہ میرے حکم پر تم شہادت کی طرف بجلی کی طرح حرکت کرتے ہو، لیکن میری خواہش اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پہاڑی کی بلندی پر اونچا لے جاؤ، میرے لوہے کی طرح سخت ارادے جیسے مضبوط ہو جاؤ، میرے فیصلوں اور منصوبوں جیسی تیزی دکھاؤ۔ اس چھوٹے سے بدن لیکن آرزوؤں، خوابوں اور امیدوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے سنگین جہاں جانا چاہے پہنچا دو۔
ہر نقطے دل خواہ برسانید، ترین
زندگی کے آخری لمحوں میں میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا،
من
کچھ ہی لمحوں بعد میں تمہیں سکون دوں گا، ہمیشہ کے لیے آرام و سکون،
آرامش ابدی۔
آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہ دوں گا، آئندہ کبھی تم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، آئندہ دنیا کی سختیاں، روزگار کا ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا، آئندہ زیادہ جاگنے کی زحمت نہ دوں گا، پھر کبھی تم تھکاوٹ کی وجہ سے فریاد نہ کرو گے، درد اور ناانصافی کی وجہ چیخو پکار نہ کرو گے، گرمی اور سردیوں کی سختیوں کا شکوہ نہ کرو گے،
آرام
پرسکون اور آسودگی کے ساتھ خاک پر نرم بستر پر آرام کرو گے، لیکن
آسودہ خواہید بود، اما ان لحظات
یہ لمحے زندگی اور دنیا کے ساتھ الوداع کے حساس لمحے، پروردگار سے ملاقات کی ساعتیں، موت کے سامنے میرے رقص کے اوقات خوبصورت ہونے چاہیے۔
قربان گاہ یعنی دہلاویہ پہنچے، مجاہدین ان کے گرد جمع ہو گئے، سب سے باتیں کی، ہر ایک سے خدا حافظی کی، سب کو بوسا دیا، حتیٰ جو سو رہے تھے ان کو بھی جگا کر چوما۔ نئے کمانڈر کے ساتھ دشمن سے قریب ترین نقطہ تک چلے گئے اور سب کو تاکید کی کہ کوئی اس طرف نہ آئے، یہ نہ بتایا کہ کیوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی طرف سے گولہ باری سے آگ اٹھنے لگی اور بالآخر ایک بم نے ان کے قریب زمین میں گہرا سوراخ کر دیا۔ اس دھماکے کے ساتھ ڈاکٹر چمران سے محبت، عشق سے محبت، ایثار سے محبت، خاموشی اور صبر و تحمل سے محبت، خوشمندی اور بہادری سے محبت، باطنی سوز و غم سے محبت، ظاہری پرسکون چہرے سے محبت، شہادت کی ملکوتی پرواز سے محبت بھرے دلوں میں دھماکہ ہوا۔
او بر زمین افتاد.
بم کے ایک ٹکڑے نے ان کے سر کو پیچھے سے شکافتہ کیا اور چہرہ سینے کو دو ٹکڑوں کی طرح کاٹ ڈالا.
یارای برخواست نداشت.
وہ زمین پر گرے اور پھر ان کے مضبوط جسم میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی. غم زدہ اور دل شکستہ مجاہدین کی آہو بکا کی صدائیں آسمان تک جا رہی تھیں. سر سے خون جاری تھا اور مسکراتا چہرہ خاک و خون سے بھرا ہوا تھا. وہ جب بہت کم باتیں کرتا تھا لیکن پھر کسی سے کبھی کوئی بات نہ کی. دہلاویہ کی صبح کے سرخ افق سے غروب ہو گیا اور اس خاکی پیراہن سے رہا ہو کر ملکوت اعلیٰ میں پیوست ہو گیا.
Thank you. مادری